أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو خودسازی، ارتزکیہ نهج البلاغه کی نگاه میں ہے. خودسازی ارتزکیہ دونوں کا مطلب ایک ہے اخلاق میں اور دین کی نگاہ میں، لیکن لفظ کے لحاظ سے تزکیہ کا معنی پاک کرنا اور رشد و نمو دینا. مثلا اگر ایک گیاہ کو، ایک سبزی کو، ایک نہال کو اگر آپ کاشت کریں گے تو دو کام کی ضرورت ہے، ایک اس کو زہریلے مواد سے محفوظ رکھنا، زہریلے اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے رشد و نمو کے لیے کھاد، دھوپ، پانی وغیرہ تیار کرنا، دے دینا. یعنی سبزی میں نقصان دہ چیزوں سے اس کو پاک بھی کیا جاتا ہے اور اس کو رشد و نمو بھی دیا جاتا ہے، اسی لیے تزکیہ کا لفظ صدق آتا ہے. اسی طرح سے انسان جو خود سازی کرتا ہے وہاں پر بھی دو کام ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کو بری صفات سے پاک کرنا، اپنے آپ کو نفس امارہ کے خواہشات سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اعلیٰ صفات اپنے اندر پیدا کرنا. یعنی پہلا قدم تخلیہ ہے، اپنے آپ کو بری صفات سے پاک کرنا، دوسرے قدم میں تحلیہ ہے، اپنے آپ کو اچھے صفات کی زینت سے آراستہ کرنا. اب خودسازی یا تزکیہ کے راستہ، پہلا راستہ علمی ہے. اسلام سب سے پہلے انسان کو علمی لحاظ سے ایک دولت عطا کرتا ہے کہ اس دولت کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے. نہج البلاغہ میں جو کچھ مولا نے فرمایا ان میں سے بعض کو میں نے انتخاب کیا ہے اور اس کے خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے. تزکیہ کے لیے پہلا قدم علمی قدم ہے. یعنی علمی قدم یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کی شناخت حاصل کرے، اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی عظمت کو پہچان لے کہ کس عظمت کا حامل ہے کہ خلیفہ خدا بن سکتا ہے، تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہے. اگر اپنی قیمت کا اندازہ ہو کہ اس کی قیمت صرف جنت ہے، اس کی قیمت صرف لقاء اللہ ہے، یہ انسان اپنے آپ کو کم قیمت پر فروخت نہیں کرے گا. تو تزکیہ کے لیے پہلا قدم خودشناسی ہے، معرفت نفس ہے. اسی طرح سے اپنے کمزوریاں بھی سمجھ میں آ جائے، اپنی خامیاں بھی سمجھ میں آ جائے، وہ راستے جن راستوں سے شیطان انسان کے دل میں نافذ ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، ان کو بھی سمجھے اور اپنی نقاط قوت کو بھی سمجھے. وہ کون سے نقاط قوت ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کو شکست دے سکتا ہے؟ تمام دشمنان جن نے اس کو شکست دے کر قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، ان کو سمجھے. اگر اپنی نفس کی شناخت ہو تو پھر نفس امارہ کے سامنے اسیر نہیں ہوگا، دنیوی مفادات کے سامنے اسیر نہیں ہوگا، اسی طرح سے شیطان کا اسیر نہیں ہوگا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ اسلام، دین، اہل بیت، مولا امیر المومنین انسان کو موقع دیتا ہے خود اپنی شناخت حاصل کر لے تاکہ کم قیمت پر فروخت نہ کرے. دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان کو گہری سوچ اور گہرا علم اور عرفانی نگاہ دیتا ہے. یعنی شناخت عرفانی، معرفت عرفانی، باطن امور سمجھنے کی طرف دعوت دیتا ہے. نہج البلاغہ اور دین کہتا ہے کہ تم دنیا کے باطن کی طرف دیکھو، آخرت کی باطن کی طرف دیکھو، تو پتہ چلے گا دنیا میں وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دو. آپ کو نظر آئے گا ایمان کے بغیر اس دنیا کی زندگی ایک جہنم کی زندگی ہے. ایمان کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا نہ زندگی ہے نہ موت ہے، موت سے بدتر زندگی ہے. یہ شناخت، یہ عمیق نگاہ بتائے گا کہ انبیاء الہی آئے ہیں انسان کو چشم بینا دینے کے لیے، بصیرت دینے کے لیے، اور چشم بینا کے ساتھ وسعت دینے کے لیے کہ اس کی نگاہ محدود نہ رہے دنیا تک، مادیات تک، اور دقت اور عمق اور گہرائی دینے کے لیے. یعنی تم کل عالم حقیقت کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہو. اسی طرح سے انبیاء آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انسان خلق ہوا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. یہ انبیاء الہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اسی دنیا میں رہ کر جہنم میں جہنمیوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، جنت میں جنتی نعمت حاصل کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. تو اگر ایسی عمیق نگاہ انسان کو مل جائے تو یہ انسان کبھی اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا. تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عملی لحاظ سے کچھ ایسے اعمال کی ضرورت ہے جن کے ذریعے انسان تزکیہ نفس کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. وہ عملی راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر نفس پر مسلط ہو جائے، خواہشات نفسانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے خواہشات نفسانی پر حکومت کرے. یہ پہلا قدم. دوسرا یہ ہے کہ اپنی عقل کو زندہ کرے، عقل کی پیروی کرے، عقل سے استفادہ کرے. عقل کی پیروی اگر انسان نے کی، انسان دنیا میں بھی سعادت مند، آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا. کیونکہ انسان کی عقل کہتی ہے تم چند دن کی خوشی کے لیے ابدی سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو. اسی طرح سے اگر انسان احساس کرے کہ میں خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں تو خود بخود کبھی گناہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، اپنے آپ کو پاک رکھے گا. اسی طرح سے محب دنیا، دنیا کا اس دنیا اس کا سب سے بڑا محبوب نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس کا مقصد اصلی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو یہ کبھی دنیاوی مفادات اس کو اپنے مقصد سے دور نہیں کرے گا. تزکیہ نفس کے اہم معنی دنیا کی محبت. اور اسی طرح سے اپنا محاسبہ کرنا، اپنا احتساب کرنا. اگر ہر انسان اپنا احتساب کرے، روزانہ ایک گھنٹہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے ابھی تک کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میرا مقصد خلقت کیا ہے، اس مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے، خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے، سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے دوست کون ہیں، میری رفتار کیا ہے، میرے کردار کس طرح سے ہے. خلاص ایک گھنٹہ اگر اپنا محاسبہ کرے تو اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا، غلطیوں سے توبہ کرے گا اور نیک اعمال انجام دے گا. اسی طرح سے یاد خدا باعث بنتا ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے، یاد آخرت باعث بنتا ہے کہ انسان ہر گناہ سے اجتناب کرے. اسی طرح سے وہ مناسب ایام ہے، شبائے جمعہ، روزہائے جمعہ، رمضان کے ایام، مناسب ایام، مناسب مقامات، مسجد ہے، عتبات اہل بیت ہے، حرمین شریفین ہیں، ان مقامات میں جا کر اپنے اندر ایک انقلاب لا سکتا ہے. مختلف مقام، مختلف اوقات بھی مؤثر ہوتا ہے تہذیب نفس کے لیے. زیارت کے سفر کرے، اس کے ذریعے اپنے اندر انقلاب لایا. حج کی سفر کرے، عمرہ کی سفر کرے، اس کے ذریعے اپنے اندر انقلاب لائے. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں ایام اللہ، خدا کے دن، وہ دن جن میں تاریخ میں کچھ لوگ خدا کی نافرمانی کر کے پستی کی طرف گئے، ان دنوں کو بھی یاد کرے، کچھ لوگ خدا کے اطاعت کر کے عظمتوں کی طرف گئے، کامیاب ہوئے، ان دنوں کو یاد کرے. اسی طرح سے ان اولیاء اللہ کو یاد کرے جنہوں نے عظیم مقامات خدا کے پاس حاصل کر لیے، اور اسی طرح سے ان اشقیاء کو ذکر کرے، یاد کرے جو خدا کے نافرمانی کی وجہ سے ناکام ہو گئے. یہ سب باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے اندر تزکیہ کرے، خود سازی کرے، انحراف کے مسائل سے دور ہو جائے. اسی طرح سے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرے، اپنی کان پر کنٹرول کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے. علماء اخلاق فرماتے ہیں 200 گناہ بالواسطہ یا بلا واسطہ زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور 30 گناہ تو زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں بلا واسطہ. تو کنٹرول کرے اپنی زبان پر. اسی طرح سے دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیب کو تلاش کرے. دوسروں کو عیوب کے پیچھے جائیں گے تو اپنے عیب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اپنا اصلاح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیوب ڈھونڈ لے. اسی طرح سے انصاف والا انسان ہو کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچے تو بہت سے غلط کام سے باز آ گیا. فرض کرے ایک آدمی غیبت کرتا ہے، دوسرے اگر اس کی غیبت کرے یہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی کسی کی غیبت کرنا چاہتے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھے. دیکھیے اگر جس طرح سے میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، اگر اس کی جگہ پر میں خود ہوتا میں کتنا پریشان ہوتا. اسی طرح سے تہمت میں، الزام میں، تنگ کرنے میں، مذاق اڑانے میں، توہین کرنے میں، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی نفس، اپنی جان کی قیمت معلوم ہونا چاہیے. فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. تمہارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے، یعنی تم اتنی قیمتی موجود ہو کہ پوری دنیا تمہاری قیمت نہیں بن سکتی، کیونکہ دنیا فانی ہے، تم باقی ہو. تمہاری جنت قیمت صرف جنت ہے. تو اگر تمہیں فروخت کرنا ہے، اپنے آپ کو جنت کے عوض میں فروخت کرنا ہے، جنت وصول کرنا ہے، جنت کے عوض میں جب فروخت کریں گے تو کس کے ساتھ آپ تجارت کریں گے؟ کس کے ساتھ معاملہ کریں گے؟ کس کو اپنی جان فروخت کریں گے؟ خدا کو فروخت کریں گے. تو مولا یہ حکمت نمبر 456 میں فرماتے ہیں اپنے آپ کی قیمت جان لو، اگر اپنی قیمت کا پتہ نہ ہو تو تجارت میں نقصان اٹھاؤ گے. صرف جنت کے مقابلے فروخت کرو، اور تمہارا معاملہ اور تجارت صرف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جنت صرف خدا کے پاس ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر انسان کو اپنی شرافت کا اندازہ ہو، اپنی عظمت کا اندازہ ہو، اپنی بزرگواری کا اندازہ ہو، تو خواہشات نفسانی، پست خواہشات اس پر غالب نہیں آ سکتے ہیں. یہ خواہشات اس کو گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتے. یہی فرماتے ہیں من کرمت علیہ نفس خانت علیہ شہواتو. جس شخص کی نگاہ میں اپنی عزت ہو، اپنی عظمت ہو، اپنی شرافت ہو، اپنی بزرگواری کا احساس اسے ہو، یعنی اپنی نفس کی شناخت ہو، تو شہوتوں کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، نہیں رہے گی. خواہشات نفسانی آسان ہو جائیں گے، خواہشات نفسانی اس پر غلبہ حاصل نہیں کریں گے، خواہشات نفسانی کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہے گی. یہ آپ حکمت 449 میں بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں انما ہی نفسی اروغها بالتقوى. میں اپنے نفس کی ریاضت کرتا ہوں، میں اپنے نفس کی ورزش کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو ریاضت پر آمادہ کرتا ہوں تقوا کی مدد سے. یہ جو ہندو ریاضتیں ہیں یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے. اسلام میں پسندیدہ ریاضت وہی تقوا ہے، نماز ہے، روزہ ہے. تقوا کے جو بھی تقوا کے عوامل اسلام نے بیان کیا ہے اسی کو اپناؤ، اسی کے ذریعے اپنے آپ کو ریاضت کرو. یہ آپ خط نمبر 45 میں بیان فرماتے ہیں آپ اپنے نفس کو آزاد کرو، اپنے نفس کو کسی کا غلام نہ بناؤ. فرماتے ہیں رجل ابتاع نفسہ فاعتقا. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں آپ خط نمبر 45 میں بیان فرماتے ہیں، خدا نے مجھ کو اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ صرف کھانا میرا مقصد بن جائے، پیٹ بھرنا میرا مقصد بن جائے۔ علی فرماتے ہیں ما فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، خدا نے مجھ کو اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ مزید مزیدار چیزیں، لذیذ چیزوں کو کھاتا رہوں۔ تو انسان کو نفس کی شناخت ہو جائے تو یقیناً اس نفس کو صرف خدا کے خدمت میں پیش کرے گا، خدا کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب اس شناخت کے بعد عمیق تر شناخت کی ضرورت ہے، عرفانی شناخت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان عمیق تر اور گہرائی کے ساتھ نفس کی شناخت ہو، عالم کی شناخت اسے حاصل ہو جائے، چشم باطن سے اس عالم کی طرف دیکھے، تو پتہ چلے گا یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مقابل میں اپنی سعادت کو ختم کروں، اپنی آخرت کو ختم کروں، اپنا دین کو ختم کروں۔ مولا فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاہرها۔ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ دنیا کے ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں، خدا کے اولیاء باطن دنیا کو دیکھتے ہیں، اور جب دنیا والے دنیا کے مسائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، خدا والے آخرت کے مسائل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر ایک انسان کی نگاہ آخرت بین ہو، یعنی اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو، دنیا کے ساتھ اس کا پیش آنے کا انداز بہت مختلف ہوگا۔ ایک آدمی کہ مد نظر آخرت نہ ہو، سعادت ابدی مد نظر نہ ہو، اس کا دنیا کے ساتھ، دنیا کے مسائل کے ساتھ پیش آنے کا الگ انداز ہوگا۔ دوسرا آدمی جو آخرت پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے دنیاوی مسائل کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ پیش آنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، تم ابدی مخلوق ہو، والآخرت خیر وابقا۔ فرماتے لدو للموت وابنو للخراب۔ آپ حکمت نمبر 132 میں فرماتے انسانوں تم خلق ہوئے ہو مرنے کے لیے، یعنی تم مرنے والے ہو۔ اگر تم کسی چیز کو بناتے ہو، حکومت بناتے ہو، محل بناتے ہو، مکانات بناتے ہو، کارخانے بناتے ہو، یہ ایک دن خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بناؤ، ٹھیک ہے دنیا میں آ جاؤ، لیکن یہ مد نظر رکھنا یہ ابدی جگہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے حقیقت کی طرف نگاہ ہو تو یہ انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ مولا امام حسن مشتبہ کو جو خط لکھا نمبر 31 فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِنَّمَا خُلُقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا۔ بیٹا جان لو کہ خدا نے آپ کو آخرت کے لیے خلق کیا ہے، دنیا کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ وَلِلْفَنَا لَا لِلْبَقَى، اس دنیا سے فانی ہونے کے لیے خلق کیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ للموت لا للحیات، اس دنیا میں مرنے کے لیے خلق کیا، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ یعنی دنیا کے فانی ہونے کو تم مد نظر رکھو تو کبھی دنیا کو آخرت جو ابدی سعادت ہے اس پر ترجیح نہیں دو گے۔ یہ مسائل سب اس وقت پیش آتا ہے جب ٹکراؤ ہو دنیا و آخرت میں، ورنہ آپ اسی دنیا میں رہ کر بہترین حکومت کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں، بہترین نوکری کر سکتے ہیں، بہترین مناصب حاصل کر سکتے ہیں، اعلیٰ پارٹی بنا سکتے ہیں، اور ان سب کے ذریعے آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مذمت ہے دنیا کی، وہ اس وقت کہ دنیا و آخرت میں ایک جگہ پر ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر جو حقیقی نگاہ سے، واقعی نگاہ سے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے۔ کربلا میں حسین کے ساتھ جو تھے ان کی نگاہ حقیقت بین نگاہیں تھیں، اسی لیے یزید اور یزید کی حکومت کو ترجیح نہیں دی حسین کے ساتھ شہادت کے اوپر۔ حسین کے ساتھ شہادت کو منتخب کیا اور یزید کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، خود سازی کے لیے ضروری ہے انسان اپنے خواہشات نفس کے غلامی سے نکل آئے۔ جب تک خواہشات نفسانی کے غلامی سے نہیں نکلتا، یہ انسان اپنا آپ کو نہیں بنا سکتا۔ یعنی ایسا انسان ہونے کی ضرورت ہے کہ خواہشات نفس اس پر غالب نہ آ جائے۔ جس وقت لذتوں کو چھوڑنا مناسب سمجھے اس وقت لذتوں کو چھوڑ سکے. جس وقت پینے کی لذتیں، کھانے کی لذتیں، جنسی لذتیں، جو بھی لذتیں سامنے ہیں، لیکن اگر ان میں مصروف ہو جائے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنے مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہیے، ان سب کو ٹھکرائے اور خوشنودی خدا کو حاصل کرے. تو نفس کی غلامی سے نکلنا بہترین راستہ ہے اپنی تہذیب کے لیے، تزکیے کے لیے، خود سازی کے لیے. مولا فرماتے ہیں مالک اشتر کو خط میں، جو معروف خط ہے نمبر 53 کے، فرماتے ہیں فَأَمْلِكْ هَوَاكُ وَشُحَّ بِنَفْسِكْ عَمَّا لَا يَحِلَّكْ. مالک اپنے خواہشات کا تم مالک بن جاؤ، خواہشات تمہارے اوپر حکومت نہ کرے، خواہشات تمہارا مالک نہ بنے، تم خود اپنے خواہشات کا مالک بن جاؤ. جہاں پر خواہشات کی تکمیل کو مناسب سمجھتے ہیں وہاں پر خواہشات کو تکمیل کرو، جہاں پر خواہشات کی تکمیل تمہاری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو وہاں پر خواہشات کو چھوڑ دو. فرماتے ہیں اپنے نفس کی نسبت میں کنجوس بنو، اپنے نفس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے نفس کو، اپنی عمر کو ضائع مت کرو. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأ نزع عن شہوتی وقمع ہوا نفسی. یہ خط نمبر 174 میں فرماتے ہیں خدا کے رحمت ہو اس انسان پر جو اپنے خواہشات کی گرفت سے آزاد ہے اور اپنی خواہشات کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. خواہشات کی جڑیں اس میں نہیں ہیں، اسی لیے اکھاڑ پھینک سکتا ہے. علی اسی طرح سے فرماتے ہیں وہ آدمی اپنا آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے خدا تک پہنچ سکتا ہے، اپنی سعادت حاصل کر سکتا ہے، جس نے قد احیا عقلہ و امات نفسہ، جس نے اپنی عقل کو زندہ کیا ہو اور اپنی نفس سے امارہ کو، خواہشات نفسانی کو مار دیا ہو. یہ آپ خطبہ 220 میں بیان فرماتے ہیں. اسی لیے تزکیہ نفس کو، خود سازی کو جہاد اکبر کہا ہے. اور مولا خط نمبر 17 میں فرماتے ہیں فلا تجعل للشیطان فیك نصیبا ولا علی نفسك سبیلا. تم شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اپنے نفس شیطان کے قبضے میں نہ کرو، شیطان کی غلامی سے اپنے آپ کو پاک کرو، دنیا کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرو، خود خواہشات نفسانی کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرو. مولا فرماتے ہیں مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعف. فرماتے ہیں مجاہد کا اجر عفیف سے زیادہ نہیں ہے. وہ آدمی جو گناہ کر سکتا ہے اور گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ جہاد اکبر کا حصہ ہے. پوری زندگی آپ کو گناہوں سے اجتناب کرنا. مجاہد ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال دشمن بیرونی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، آپ اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ جنگ کرتے. اسی لیے مجاہد حفیف کا درجہ، مجاہد با نفس کا درجہ بالا تر ہے. مولا اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے یہ احساس بہت اہم ہے کہ تم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاؤ. یہ احساس کرو کہ میں خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں. جہاں بھی جائیں گے، خلوت میں، جلوت میں، فیملی کے پاس، دوستوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، تقریر کے دوران، تصنیف کے دوران، تمام حالات میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے احساس کریں گے تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں احذر ان یراک اللہ عند معصیۃ. ڈرو خدا سے کہیں معصیت کرتے ہوئے خدا تمہیں نہ دیکھے. ویفقدک عند طاعتہ. جہاں اطاعت کی ضرورت ہے، جہاں خدا کی اطاعت کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہیں نہ پائے. معصیت کے مقام پر خدا تمہیں دیکھے، تم نظر آؤ، اور اطاعت خدا کے وقت تم نظر نہ آؤ. اس سے ڈرو. فتکون من الخاسرین. پھر تم تجارت کے ساتھ، خدا کے ساتھ معاملے میں نقصان اٹھاؤ گے. تمہارا معاملہ شیطان کے ساتھ ہوا ہے. یہ حکمت 383 میں مولا بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 183 میں فاتقوا الله الذي انتم بعينه ونواصيكم بيده. تم ڈرو اس خدا سے جس کی نگاہوں کے سامنے تم ہو اور جس کے دست قدرت میں تمہارے پیشانی ہے، تمہارے پیشانی نواسی پیشانی کے سامنے جو بال ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی تمہارا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور تم خدا کی نگاہوں میں ہو ہر آن، تو اس خدا سے ڈرو. یہ احساس آپ روزہ کے دوران بہتر کر سکتے ہیں کہ انسان روزہ کے اوقات میں آپ دیکھتے ہیں کہ لمحہ بے لمحہ حضور خدا کا احساس کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، نہ پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ دوسرا گناہ کروں گا. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں خدا کے سامنے تم ہو. من تکلم سمع نطقہ ومن سکت علم سرہ. خدا ایسی ہستی ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے ان کے باتوں کو خدا سن لیتا ہے، اگر خاموش رہتا ہے دل کے خیالات کو بھی خدا جانتا ہے. اس خدا کے سامنے گناہ نہ کرو. یہ 109 میں مولا بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے تزکیہ نفس کا ایک اہم نقطہ دنیا کی محبت سے اپنا آپ کو آزاد کرنا، دنیا سے استفادہ کرے. عرض کیا دنیا میں پوری دنیا کی حکومت امام زمانہ کریں گے، علی کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. پوری دولت آپ کے پاس کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا کے غلام نہ بناؤ، دنیا کا بندہ نہ بنو، صرف خدا کا بندہ بنو. اگر دنیا کا مالک بنو پھر پوری دنیا آپ کے پاس ہو، آپ کی انسانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ خدا سے قریب تر ہو جائیں گے. آپ حکومت کو، مال کو، دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنی پارٹی کو، اپنے آدمیوں کو، سب کو خدا کی طرف لے جائیں گے اور سب سے مدد لیں گے خدا تک جانے کے لیے. لیکن اگر دنیا کا غلام ہو تو حکومت کے لیے انسانوں کا قتل عام کریں گے، دولت کے لیے انسانوں کو نابود کریں گے، انسانوں کو غریب بنائیں گے، انسانوں کو فقیر بنائیں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر غلط کام کر جائیں گے. تو مولا فرماتے ہیں وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. خطبہ نمبر 42 میں مولا بیان فرماتے ہیں تم دنیا کا فرزند نہ بنو، آخرت کا فرزند بنو، کیونکہ ہر فرزند اپنے ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تم آخرت کا فرزند بنو، آخرت کا تابع بنو، آخرت کے پیچھے پیچھے چلو، دنیا کا فرزند نہ بنو، کیونکہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اسی طرح سے مولا نے فرمایا بھائی دنیا فانی ہے، اس دنیا کو تم چھوڑ دو. آپ خطبہ نمبر 99 میں فرماتے ہیں عباد اللہ اوصیکم بالرفق لہذہ الدنیا تارک لکم وان لم تحبوا ترکہا. اے خدا کے بندو اس دنیا کو ٹھکراؤ، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی اگرچہ تم نہیں چاہتے اس کو چھوڑنا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ایوہ الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار. لوگو دنیا گزرنے کی جگہ ہے، آخرت رہائش کی جگہ ہے، تو اس گزرنے کی جگہ سے توشہ راہ اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں پر تمہیں رہنا ہے. یہ آپ خطبہ نمبر 203 میں فرماتے ہیں. آپ اسی طرح فرماتے خطبہ نمبر 133 میں دنیا تک نگاہیں محدود رکھنا اندھا ہونے کی علامت ہے، بینا آدمی، بصیرت والا آدمی وہ ہے جو دنیا کے پیچھے آخرت کو بھی دیکھتا ہے. مولا پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں پیغمبر کیسے تھے، حقر الدنیا وصغرها واهون بها وهونها. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر ایسے تھے کہ دنیا ان کی نگاہ میں حقیر تھی، دنیا چھوٹی تھی، دنیا ان کی نظر میں آسان تھی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند، ایک ہاتھ پر سورج رکھو بھی میں اپنے مقصد کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. مولا اپنے ایک دوست کی تعریف کرتے فرماتے ہیں اس دوست کی عظمت کی وجہ یہ تھا کہ اس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہوتی تھی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے میری نگاہ میں اس کا احترام اور اس کی تعظیم تھی. آپ یہ حکمت نمبر 299 میں بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کسی کی نگاہ میں دنیا عظیم ہو وہ دنیا کا غلام بن جائے گا. من عظمت الدنیا فی عینہ وکبر موقعہ فی قلبی آثرہ علی اللہ تعالی. اگر ایک آدمی کی نگاہ میں دنیا عظیم ہو اور دنیا کا مقام عظیم ہو تو وہ خدا پر اس کو ترجیح دے گا، تو وہ دنیا کا بندہ بنے گا اور خدا کی بندگی چھوڑ دے گا. یہ آپ خطبہ نمبر 160 میں بیان فرماتے ہیں. اب وقت آ گیا تو تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم چیز اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہمارے مذہب میں دین میں حکم ہے اپنا محاسبہ کرے. دنیا میں ہر تجارت کرنے والا ایک محاسبہ کرتا ہے, بیٹھ کر سوچتا ہے میں نے ابھی تک کیا کیا, کیا کرنا ہے, کتنا کمایا, کتنا نقصان ہوا, کن باتوں کی وجہ سے نقصان ہوا, کن باتوں کی وجہ سے فائدہ ہوا. تو یہ محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کے بندوں کے بارے میں, یہ خدا کے بندے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أَعْمَالِمْ وَفَرِغُوا لِمُحَاسِبَةِ أَنفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ. آپ خطبہ نمبر 222 میں فرماتے ہیں خدا کے مقرب بندے, خدا والے اپنے نامہ اعمال کو خود سامنے رکھتے ہیں, قیامت میں اس کے سامنے لائے جانے سے پہلے خود اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں. آپ خطبہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ خدا قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کرے. اسی طرح سے یاد خدا, یاد موت, یاد آخرت باعث بنتا ہے انسان گناہ نہ کرے, اپنا آپ کو تیار کرے. مولا فرماتے ہیں طوبی لمن ذکر المعاد وعمل الحساب, حکمت نمبر 44 میں فرماتے ہیں خوش قسمت ہے, خوش بخت ہے وہ آدمی جو معاد کے لیے قیامت کو یاد کرتا ہے اور حساب وہ کتاب کے لیے عمل کرتا ہے. اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد وآل محمد.